بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم دوستو بزرگو، بات چل رہی تھی اللہ کی محبت، محبت الہی اور اللہ تعالی کا تعلق کیسے نصیب ہو جائے. تو اس کے لیے کا اللہ تعالی کا تعلق اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. ان اسباب میں سے ایک سبب تھا کثرت ذکر اللہ، اس کے بارے میں بہت تفصیل سے چلی گئی باتیں. اللہ تعالیٰ کے دوسرا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور اپنے برتاؤ کو سوچنا، اس پر بھی بہت دو دن تک، تین دن تک باتیں چلتی رہیں. اور تیسرا، کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا. چوتھا، طاعت پر مواظبت کرنا، جس میں اللہ کے حکموں پر اطاعت کیسے آئے گی. اطاعت کیسے آئے گی؟ فرمایا سنت کے راستے سے. اطاعت لانے کا بہترین طریقہ سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلنا. اب پانچویں چیز سے حق تعالیٰ سے دعا کرنا. اب اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی کہ محبت حاصل کرنے کا پانچواں سبب حق تعالیٰ سے دعا کرنا. فرمایا اللهم اني اسالك حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. آپ سے، اللہ ہی سے اللہ کی محبت مانگو. میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو، اور جس کی محبت آپ کے نزدیک مجھے فائدہ پہنچانے والی ہو اس کی محبت عطا فرما. وحب من ينفعني حبه عندك، اور وہ جس کی محبت آپ کے نزدیک مجھے فائدہ پہنچانے والی ہو اس کی محبت ہمیں عطا فرما. اس لیے کسی بستی میں بھی داخل ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہی دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا، وحبب صالح اہلہا الینا، وحببنا الى اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا، کہ ہماری محبت بستی والوں کے دلوں میں ڈال دے، اور بستی والوں میں جو نیک لوگ ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. جی، تو ہر بستی میں جاتے وقت دعا پڑھتے ہیں، تو محبت یہ دعا ہے. اور ایک اور دعا ہے، اللہم اجعل حبك احب الاشیاء الی، یا اللہ اپنی محبت کو دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب بنا دیجیے. اپنی محبت کو دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب بنا دیجیے. یہ اللہ سے مانگنا ہے نا، اس کے بارے میں، یہ بھی اللہ کی محبت میں تعلق کے لیے ایک راستہ ہے. ایک اور دعا میں آپ نے فرمایا، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. اے اللہ، اپنی محبت کو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز بنا دیجئے. اپنی محبت کو، یعنی اللہ کی محبت، اپنی محبت کو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز بنا دیجئے، اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز بنا دیجئے، اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دیجئے. اللہ کی محبت، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھنڈے پانی سے محبت اور شوق کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا. چنانچہ آپ کو ٹھنڈا پانی اتنا مرغوب تھا کہ بیر غرس، جو مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر کنواں تھا، وہاں سے آپ کے لیے پانی لایا جاتا تھا. چنانچہ کسی اور چیز کے بارے میں احادیث میں منقول نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں غذا زیادہ مرغوب تھی اور وہ غذا فلاں جگہ سے لائی جاتی تھی. صرف پانی کے بارے میں منقول ہے کہ بیر غرس، یا غرس سے آپ کے لیے لایا جاتا تھا، اس لیے کہ اس کا پانی دوسرے کنویں کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈا اور شاید زیادہ میٹھا ہوتا تھا. اور آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ وفات کے بعد مجھے غسل بھی اس بیر غرس کے پانی سے دیا جائے. چنانچہ بیر مانی کنواں، غرس جگہ کا نام ہے، اس لیے اس کنویں غرس کنویں کا پانی، تو کہ پانی سے آپ کو غسل کو دیا گیا. آپ کو ٹھنڈا پانی اتنا زیادہ پسند تھا، اس لیے آپ دعا فرما رہے کہ اللہ اپنی ذات کو میری جان سے زیادہ محبوب بنا دیجئے، میرے گھر والوں سے زیادہ محبوب بنا دیجئے اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دیجئے. لہذا اللہ تعالی سے مانگو کہ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما. اللہ سے مانگو، کیا مانگو؟ کہ اپنی محبت عطا فرما اور اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، یعنی حضرت مفتی شفیع اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد، والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دن حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں مضمون بیان فرما رہے تھے کہ ہر چیز اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے. جی پی سکتے ہیں، میرے نبی کو زیادہ پسند تھا اس لیے، لیکن بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو تو نہ پیئے. ہاں ویسے گرمی شدید ہو تو ذرا ٹھنڈا پانی پی لیا، اور خاص کر کے مٹکے کا پانی رکھو، اس لیے مٹکا رکھو کہ مٹکے میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے پینا ہے کہ میرے نبی پیا کرتے تھے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں. وہی بات جو کسی نے کہی ہے، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. حضرت نے فرمایا کہ مانگنے میں نقص رہ جاتا ہے، ورنہ اگر انسان مانگے تو اللہ تعالی کے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں، دینے میں کوئی کمی نہیں. بس میاں اللہ تعالی کے سامنے جھولی پھیلانے والا چاہیے، جھولی پھیلانے والا چاہیے، یعنی دامن پھیلا دو، سوالی بن جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ اس جھولی کو بھر کر ہی بھیجتے ہیں. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ حضرت اگر کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ حضرت فرمایا جھولی بھی انہی سے مانگے. سبحان اللہ، جھولی بھی نہ دے تو کیا فرمایا؟ وہ بھی انہی سے مانگو، جولی بھی انہی سے مانگے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات کہی. اور یہ کہے کہ اللہ میرے پاس تو جولی بھی نہیں ہے، اپنی رحمت سے مجھے جولی بھی عطا فرما دیجئے، اور میرے اندر مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے اور مانگنے کا سلیقہ بھی عطا فرما دیجئے. اللہ اکبر، کہا وہ بھی اسی سے مانگو. سبحان اللہ، جی پیسہ بھی اسی سے مانگو، پیسہ آ جائے تو پیسے سے جو چیز لینا ہے وہ بھی اسی سے مانگو. چنانچہ ایک دعا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مانگا، اللہم انی اسالک خیر المسئلتی و خیر الدعاء و خیر الاجابہ. اے اللہ میں آپ سے بہترین سوال کرنے کا سوال کرتا ہوں، سوال کرنے کا بہترین سوال کرتا ہوں. کہ سوال کیسے کیا جائے، یعنی میں آپ سے اچھے سوال کروں اور اچھی باتیں مانگوں. اے اللہ میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ مجھے اچھی دعا کرنے کی توفیق ہو، اچھی طرح قبول بھی ہو، لہذا جھولی بھی انہی سے مانگو. اللہم انی اسالک خیر المسئلتی و خیر الدعاء و خیر الاجابہ. میں آپ سے مانگتا ہوں کہ مجھے اچھی دعا کرنے کی توفیق ہو اور اچھی طرح قبول بھی ہو، لہذا جھولی بھی انہی سے مانگو. اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ عطا فرما، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، بین مانگے عطا فرما. جب آپ کسی قبولیت دعا کے مواقع میں جائے یا قبولیت دعا کا موقع آپ کو مل جائے جس میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے، مثلا افطار کے وقت یا سحری کے وقت یا تہجد کا وقت یا جمعہ کا دن ہے یا بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑھنے کا موقع ہے، یا آپ طواف کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسے مواقع پر دعا کرنے سے پہلے یہ مانگو کہ اللہ، یا اللہ مجھے اچھی دعا کرنے کی توفیق دے دے، مجھے اچھی دعا کرنے کی توفیق دے دے. اللہ کے راستے میں بھی ہو تو اس میں بھی دعائیں قبولیت ہوتی ہیں، اس میں بھی مانگے. یعنی ایسی دعا کرو جو میرے دین اور دنیا کے لیے فائدہ مند ہو، اور پھر یا اللہ اس کو میرے حق میں قبول بھی فرما لیجیے. لہذا ان تمام مواقع قبولیت میں دعا کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے مانگو. اللہ اکبر، اللہ ہی سے مانگو. جب آدمی پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے تو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ موقع آ رہا ہے، اس موقع پر کیا مانگوں. اللہ کے بندوں کے عجیب عجیب یعنی طریقے ہوتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس موقع پر کیا مانگوں، تو امام صاحب نے فرمایا کہ میاں دعا مانگ لینا کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. میاں دعا مانگ لینا کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤ، کہ ساری عمر میری ساری دعائیں قبول ہوا کرے، یہ مانگو. اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کے دل میں بات ڈال دی. بہرحال مانگنا بھی ایک ہنر اور ایک فن ہے. واقعتاً ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دے کہ کیا مانگنا، کیسے الفاظ سے مانگنا. تو دیکھو کیونکہ دعا مانگنا بھی ایک ہنر ہے، ایک فن ہے جو ہر ایک کو نہیں آتا. فرمایا میرا جب حرمین جانا ہوا اور بیت اللہ پر نظر پڑی تو میں نے کہا اللہ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے. کیا فرمایا؟ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے. یا اللہ جو دعا آپ کے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو، جو دعا آپ کے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو وہ دعا میرے دل میں ڈال دیجئے. سبحان اللہ، یہ بھی ایک مانگنے کا طریقہ. یا اللہ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ جو دعا آپ کے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو، جو دعا آپ کے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو وہ دعا میرے دل میں ڈال دیجئے، اور اس طرح دعا کے کرنے کی توفیق دے دیجئے. یہی مانگ لیا. وہی بات جو حضرت والا نے بیان فرمائی کہ جھولی بھی انہیں سے مانگو. اسی طرح کیا مانگو پہلی نظر پر وہ بھی نہیں آتا ہے کہ کیا مانگو، تو کیا مانگو وہ بھی اسی سے مانگو کہ اللہ کیا مانگو. اللہ اکبر، کیا مانگو وہ بھی اسی سے مانگو. تو وہی انہوں نے مانگا کہ اللہ میری سمجھ میں تو آتا نہیں، ہاں آپ کے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو وہ دعا میرے دل میں ڈال دیجئے، اور اس دعا کے کرنے کی توفیق دے دیجئے. جی اسی طرح محبت بھی انہی سے مانگو کہ اللہ اپنی محبت میرے دل میں پیدا فرما دیجئے. یا اللہ، اللہ ہی سے اللہ کی محبت مانگو، اپنی محبت میرے دل میں پیدا فرما، اور اس محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دیجئے. جی تو فرمایا اسباب محبت کا خلاصہ. تو اب دیکھو پانچ اسباب تھے، اس پر بات تفصیل سے آ چکی، اب اس کا خلاصہ سمجھا رہے. بہرحال حضرت والا نے اسباب محبت میں چھ باتیں ذکر فرمائی، اسباب محبت میں چھ باتیں ذکر فرمائی. ایک تو کثرت ذکر اللہ، دوسرا اللہ تعالی کی انعامات کو یاد کرنا، تیسرا اپنے برتاؤ کو اور حقیقت کو سوچنا، چوتھا کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا، پانچواں طاعت پر مواظبت کرنا، اور چھٹا اللہ تعالی سے دعا کرنا. ان چھ باتوں سے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی محبت دل میں راسخ ہوتی ہے. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب دوسری بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو محبت کا کوئی خاص درجہ طلب مت کرو، محبت کا کوئی خاص درجہ طلب مت کرو. جی محبت کا کوئی خاص درجہ طلب مت کرو آگے حضرت والا کی، کیونکہ بعض مرتبہ انسان اپنے دل میں ایک پروگرام بناتا ہے کہ ایسا ہو ایسا ہو تو پھر مجھے لگے گا کہ مجھے محبت اللہ تعالی سے ہے. تو وہ کہہ رہے کہ محبت کا کوئی خاص درجہ طلب مت کرو. آگے حضرت والا کی مجددانہ باتیں سنیے، حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں. اس تدبیر میں تو کوئی غلطی نہیں، صرف ایک غلطی علمی محتمل ہے، علمی غلطی ہو سکتی ہے، وہ قابل تنبیہ ہے. وہ یہ کہ اپنے ذہن سے محبت کا کوئی درجہ تراش کر اس کا منتظر رہے، یہ غلطی ہوگی. اپنے ذہن سے محبت کا کوئی درجہ گڑھ لیا، تراش کیا، اس کا منتظر رہے، یہ غلطی ہوگی. یعنی جو باتیں، اس کو ذرا سمجھو، یعنی جو باتیں اور محبت پیدا کرنے کے جو اسباب بتائے ہیں، یہ محبت پیدا کرنے کے 6 اسباب بتائے، ان کے اندر تو کوئی غلطی نہیں، یہ انشاءاللہ بالکل صحیح ہے، مستند اور معتبر ہے، اور انشاءاللہ انہی کے ذریعے محبت پیدا ہوگی. لیکن غلطی اس طرح لگتی ہے کہ محبت کا کوئی خاص درجہ اپنی طرف سے تراش کر اس کے انتظار میں آدمی بیٹھ جاتا ہے، اس کے انتظار میں آدمی بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے محبت کا یہ درجہ حاصل ہونا چاہیے، مجھے محبت کا یہ درجہ حاصل ہونا چاہیے. ایک تصور کر لیتا ہے، مثلا دماغ میں یہ تصور لیے بیٹھا ہے، دماغ میں یہ تصور لیے بیٹھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو جو محبت حاصل تھی وہ مجھے حاصل ہو جائے، یا حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو جو محبت حاصل تھی وہ مجھے حاصل ہو جائے، حضرت شاہ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کو جو محبت حاصل تھی وہ مجھے بھی حاصل ہو جائے. گویا کہ محبت کا ایک درجہ اپنے ذہن میں اس نے سوچ کر رکھا ہے، اپنے لیے اس کو تجویز کر لیا کہ مجھے محبت کا یہ درجہ ملنا چاہیے. اب اس درجے کے انتظار میں بیٹھا ہے، اور پھر جب وہ درجہ محبت کا حاصل نہیں ہوتا تو پھر وہ شخص یا تو اللہ تعالی کی ناشکری کرتا ہے، یا محبت پیدا کرنے کی تدبیروں کو صحیح ہونے پر شک کرتا ہے، یا پھر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. دیکھا، تین باتیں ہوگی. اگر انسان، اس لیے یاد رکھو، بہت سو کو یہی ہوتا ہے، یہ وساوس میں جو زیادہ گر گئے ہیں نا، وساوس میں اکثر لوگ ہیں، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن کے اندر اپنی دیندارانہ ایک تصور پکڑ لیا، یا پھر میرے اس اعمال کی بنیاد پر مجھے اللہ کی طرف سے یہ ملنا چاہیے، اب وہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر وہ کیا سمجھتے ہیں، شکوک میں آ جاتے کہ پتا نہیں میرا کیا ہوگا، اللہ میرے سے ناراض ہے. بعض مرتبہ تو اللہ پر شک کرنے لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ. تو فرمایا جب وہ درجہ محبت کا حاصل نہیں ہوتا تو پھر وہ شخص یا تو اللہ تعالی کی ناشکری کرتا ہے، یا محبت پیدا کرنے کی تدبیروں کو صحیح ہونے پر شک کرتا ہے، پھر اس کی جو تدبیر ہے وہ پتا نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، کہاں سے لے آئے، شکوک کرتا ہے، یا پھر وہ مایوسی کا شکار ہو کر بیٹھ جاتا ہے. اس لیے یہ فیصلہ کہ کس درجے کی محبت تمہیں حاصل ہو، تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں، یہ فیصلہ نہیں کرنا، یہ فیصلہ وہی ذات کرے گی جو محبت دینے والی ہے، کہ تمہیں کس درجے کی محبت دینی ہے، اور جس درجے کی محبت تمہیں دینی ہے وہی محبت تمہارے حق میں مفید بھی ہے. ہاں، تو اللہ دیتا اعمال پر ملتا ضرور ہے، لیکن جو ہم نے تصور کیا ہے وہ نہیں مل رہا ہے، اللہ کو جو دینا ہے وہ دے رہا ہے تو وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اس لیے فرمایا غلطی یہاں پر ہوتی ہے کہ ہمیں وہ تصور نہ بنانا چاہیے. ہمارا کام تو ہے عمل کرتے جاؤ. اب ایک آدمی مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ بھائی بتاؤ نماز پڑھنے پر کتنے فائدے ہوں گے, جو فضائل اعمال فضائل نماز میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو روزی میں برکت ہوگی, ہاں اس کی حفاظت ہوگی, اس کو چین اور سکون ملے گا, پتہ نہیں کتنے بھی ہے برابر. اب ایک آدمی کو وہ چیزیں نہیں مل رہی, اب ایک آدمی کو وہ چیزیں نہیں مل رہی ہے تو وہ کیوں, حالانکہ مل رہی ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے اپنے ذہن میں تصور بنا رکھا ہے کہ وہ نماز پڑھنے پر مجھے روزی میں برکت تو میری سیلری بڑھنی چاہیے, ابھی تک نہیں بڑھی, ہاں میری حفاظت تو مجھے تو ایسے بھی ویسے ہے اور مجھے چین اور سکون نہیں مل رہا ہے, تو یہ تصور بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ایسا 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 ہو, تو یہ تصور نہیں ملنے کی وجہ سے اس کو ہوتا. لیکن کیا اس کو نہ ملا تو نماز تو پڑھتا جا رہا ہے, نماز پڑھتا جا رہا ہے. بعض مرتبہ انسان نماز چھوڑ دیتا ہے. ہمارا کام ہے وہ ہمیں ملتا ہوا دکھائی دیوے یا نہیں دکھائی دیوے, ہمیں تو اللہ کے حکم کو پورا کرتے چلنا ہے, کرتے جانا ہے, کیونکہ اللہ اس پر وہ دیں گے, وہ ضرور دیں گے. اب ہمیں تھوڑا سا دیا ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, تو وہ ملے گا, اس کا یقین ضرور رکھیے اور اللہ دے گا. ہو سکتا ہے ابھی نہ دیے, آخرت میں ہمیں سب کچھ دے یا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, تو کچھ نہ کچھ تو ملا ہے, ہماری حفاظت کر رہا ہے. تو ایک میں نے مثال دی, تو ایسے ہی یہ جو ہم اللہ تعالی کے تعلق کے جو اسباب ہے اگر اس کو اختیار کرے اور ہمیں کچھ دکھائی نہ دے تو ہم سمجھتے, جیسے ایک انسان ذکر اللہ کثرت سے کرتا ہے, مراقبہ کثرت سے کرتا ہے, بولے میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, چھوڑ دیتا ہے. بھائی چھوڑ کیوں دیتے ہو, کہا کچھ دکھائی نہیں دیتا, تو اس نے اپنے ذہن میں کچھ سمجھ لیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. نہیں, ہمیں تو کام کرتے جانا, وہ اثر ہو رہا ہے اور وہ دکھائی دے گا ابھی نہیں, بعد میں دکھائی دے گا. جب اوپر کے درجے میں آئیں گے تو دکھائی دے گا. جیسے نل کو چالو کیا تو بالٹی میں پانی تو بھرنا شروع ہو گیا, لیکن دیکھو تو بھری ہوئی تو دکھائی نہیں دیتی, بھری ہوئی دکھائی نہیں دیتی, لیکن 5-10 منٹ کے بعد دیکھو گے تو اوپر آتا ہوا نظر آتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے اندر ہم جب یہ کام کریں گے تو اللہ کی محبت ابھی دکھائی نہیں دے گی, 2-3 سال تک جب صحیح طریقے سے کرتے جائیں گے محبت بڑھے گی, تو اب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اب کچھ اعمال کا شوق پیدا ہوا, دین پر چلنا آسان ہو گیا, جو محبت کی علامت ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ دیتے ضرور ہیں, لیکن کتنا, جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے, طاقت ہوتی اتنی دیتے, وہی محبت تمہارے حق میں مفید ہے. وہ دیتے ہیں باتیں ظرف قطع خوار دیکھ کر, یعنی ظرف کے حساب سے, یعنی ہماری طاقت کے حساب سے, حیثیت کے حساب سے چیز دی جاتی ہے. تمہارا ظرف جتنا ہے اتنی محبت تمہیں ملے گی, باقی تم اپنی طرف سے محبت کا ایک درجہ تراش کر یہ کہو کہ یہ درجہ محبت کا مجھے ملنا چاہیے, اس کے مطالبے کا تمہیں کوئی حق نہیں, اس کے مطالبے کا تمہیں کوئی حق نہیں. اور یہیں پر آ کر انسان پھر وساوس میں شکوک میں آتا ہے, وہ اپنے ایک درجہ طے کر لیتا ہے. لیکن محبت کا جو درجہ تمہیں ملے گا انشاءاللہ تمہارے حق میں وہ کافی ہوگا, بشرطے کہ ان تدبیروں پر عمل کر لیا, جو تدبیریں بتائی, جو اسباب بتائے. بعض مرتبہ اسباب پر عمل کرتے ہوئے بھی کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا, کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا, بلکہ اس کے خلاف دکھائی دے گا, بولے یہ کیا ہو گیا. نہیں, ہمارا کام ہے بس یہ ہے کہ ہاں اس کے لائن کے آدمی جو ہے یا اس کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے ملو, ان سے پوچھتے رہو کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ سب کچھ میں نے سنا ہے پڑھا ہے, تو آپ مجھے بتاؤ, پھر وہ آپ کو تسلی دیں گے, بتائیں گے. اعمال کو نہیں چھوڑنا. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ایک طرف تو بزرگوں کی بتائی ہوئی تدبیروں پر عمل کرنا شروع کر دیتے, بزرگوں کی بتائی ہوئی تدبیروں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور دوسری طرف اپنے لیے کوئی اعلیٰ درجہ تجویز کر لیتے ہیں کہ یہ میری منزل ہے اور مجھے اس منزل پر پہنچنا ہے. ان تدبیروں پر عمل شروع کرنے کے بعد جب وہ مطلوب منزل بہت دور نظر آتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب تک جو کچھ حاصل ہوا ہے اس کی ناقدری اور ناشکری شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے جب جماعتوں میں نکلتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اپنا عمل کرنا ہے، نا امید نہیں ہونا. بھائی ہم ایک مسجد میں 3 دن رہے، ایک آدمی بھی نمازی نہیں بڑھا. ہمارا کام تھا گشت کرنا، لوگوں کے ساتھ ملنا، ان کا ذہن بنانا اور وہاں پر اعمال اور جمع کر کے جماعت کو نکالنا. نہیں، محنت کر لی لیکن نکلا کچھ بھی نہیں. تو نا امید مت ہو جاؤ. ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا ہے صحیح نیتوں سے، صحیح طریقے سے. انشاءاللہ اس کا اثر بستی والوں پر ضرور ہوا. نا امید نہیں ہونا. ہم تو سمجھتے کہ ہاں ہو گیا تو ہمیں لگتا ہے کہ فخر آ جاتا ہے. نہیں، کام کرتے جاؤ. یہ اسباب ہے محبت کی. اللہ کی محبت ہمیں مل گئی، جیسے سنت اوپر چلنا ہے کہ اس سے اللہ کی محبت ضرور ملتی ہے. لیکن اللہ کی محبت نظر نہیں آتی. بھائی کھانا سنت کے مطابق کھا رہے، زمین پر بیٹھ کر دائیں ہاتھ سے دعا پڑھ کے، سب کچھ سنت ہو رہی ہے، روزانہ کر رہے. تو ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کی محبت تو کہاں ہمیں دکھائی دے رہی ہے، میں تو 10 سال سے سنت پر چل رہا ہوں، کھانے کی، سونے کی اور بھی دوسری کچھ سنت. بھائی دکھائی دینا ضروری نہیں ہے، محبت مل رہی ہے. ارے اللہ محبت کر رہے ہیں، جبھی تو توفیق دی ہے سنت پر چلنے کی. کیا یہ محبت کی علامت نہیں ہے؟ اگر اللہ محبت نہ کرتا تو دوسرے دن سنت کی توفیق ہی نہ ہوتی، دعا پڑھنے کی توفیق ہی نہ ہوتی. تو کیا یہ محبت کا ایک درجہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے دن ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق دے رہا ہے، سنت پر عمل کرنے کی اب روزانہ توفیق مل رہی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے محبت کی ہے جبھی توفیق دے رہا ہے. تو دیکھو، تو فرمایا جب انسان پھر کیا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا ہے تو ناشکری شروع کر دیتا ہے. اور چونکہ وہ مطلوب منزل حاصل نہیں ہو رہی، مطلوب جو سوچا تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے مایوسی کا شکار ہو جاتے. پھر اس مایوسی کے نتیجے میں ان تدابیر کو چھوڑ دیتے ہیں. تدابیر کیا؟ اعمال چھوڑ دیتے، اعمال کو چھوڑ دیتے نہیں، اور عمل کرنا ترک کر دیتے ہیں. اس لیے حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی درجہ تجویز مت کرو، اگر تدبیریں صحیح ہے تو انشاءاللہ ان سے نتیجہ ضرور حاصل ہوگا، چاہے اس درجہ کا نتیجہ نہ ہو جو تم نے اپنے لیے تجویز کر رکھا ہے. البتہ تمہارے حق میں جتنا مفید ہے اتنا ضرور حاصل ہوگا. کسی نے خوب کہا ہے، بر صراط مستقیم یہ دل کسے گمراہ نیست. جب اس راستے پر آ گئے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی. بس ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، چلتے رہو. صراط مستقیم پر آ گئے ہو نا، اب چلتے رہو، اب ادھر ادھر دیکھو مت. جو کچھ تمہیں ملا ہے اس پر شکر ادا کرو اور تدبیروں میں لگے رہو، تمہارے لیے اتنا کافی ہے، تمہارے لیے اتنا کافی ہے. جی، ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر بڑا عجیب و غریب ہے. کوئی دوسرا شخص اس شعر کو اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ مضمون اس کے سامنے نہ ہو جو میں بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں، مجھ کو اس سے کیا غرض، کس جام میں ہے کتنی میں، یعنی شراب. مجھ کو اس سے کیا غرض، کس جام میں ہے، جام یعنی وہ پیالہ جس میں شراب ہوتی، کس پیالے میں، کس گلاس میں، کتنی ہے شراب، کتنی ہے میں، میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے. یعنی مجھ کو اس سے کیا غرض کہ دوسرے لوگوں کو کیا ملا اور کیا نہیں ملا. مجھ کو اس سے کیا غرض، دوسرے لوگوں کو کیا ملا اور کیا نہیں ملا، لیکن اللہ تعالی نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے میرے لیے تو مناسب وہی ہے. حاصل میں خانہ ہے، یعنی میرے لیے تو وہی ہے جو اللہ نے مجھے دیا اور حاصل بھی وہی ہے. لہذا اپنے لیے کوئی درجہ تجویز کرنا اور پھر نہ ملنے پر شکایت پیدا ہونا، مایوس ہونا، یہ سب غلط ہے. جب تدبیر سب صحیح ہے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی یقیناً ظاہر ہو رہا ہے. जी ये मायूस और शिकायतें जो पैदा होती है ना, ये एक जहन में तस्वुर करने की वजह से, तस्वुर करने की वजह से बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, जमातों में जाते मिलने के लिए, वो उस वक्त जमात में फायदा हुआ था, इस मरतबा गया फायदा नहीं हुआ। क्यों? इस मरतबा में भी फायदा हुआ है, उस मरतबा में भी फायदा हो। इस मरतबा का फायदा जो हमारे जहन में जो हमने खाका बनाया था, जो सोचा था, वो नहीं मिला, इसलिए कहते फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो हमने जहन में नहीं था वो दिया, तो मिलने का तरीका तो अलग अलग होगा, फायदे अलग अलग होते हैं, हम फायदा मखसूस कर लेते हैं। बाजे लोग तो जमातों में जाने के बाद कहते नहीं, इतनी इतनी नमाजें पढ़ेंगे, इतना कुरान होगा, इतना सब कुछ तो फायदा होगा। बाजे कहते इतनी जमातें निकली तो फायदा होगा। नहीं, हमारा फायदा तो हो रहा है, बस अमीर की इताअत के अंदर काम को करते रहो और सही नीयतों के साथ करते रहो, मोहब्बतों के साथ एक दूसरे की बर्दाश्त करते हुए करते रहेंगे तो काम हो जाता है। तो फरमाया अपने लिए कोई दर्जा तजवीज करना और फिर न मिलने पर शिकायत पैदा होना, मायूस होना, ये सब गलत है। एक मर्तबा मैंने हजरत वाला को खत में लिखा, एक मर्तबा फरमाया मैंने हजरत वाला को खत में लिखा कि फुला काम मुझसे नहीं होता और फुला काम मुझसे नहीं होता और फुला काम मुझसे नहीं होता, और जिस आदमी से यही काम नहीं होते वो दुनिया में और क्या काम करेगा। सारे काम नहीं, बोले ये मेरे से नहीं होता, ये मेरे से, तो जिसे काम नहीं होता दुनिया में और क्या काम करेगा। देखो तो सही कैसा लिखा है, ये हमारा ही सवाल है। हजरत वाला ने इस आखिरी इबारत पर लकीर खींचकर उसके सामने जवाब लिखा, क्या अपनी जात से जलीलुल कद्र उमूर मुतवक्के है, अपनी जात से जलीलुल कद्र उमूर मुतवक्के है, यानी तुम्हारा ये फकरा कि जिससे ये काम नहीं हो सकते उससे क्या काम होगा, गोया के अपनी जात से बहुत जलील कद्र उमूर की तुमने तवक्को लगाए बैठे है कि हम तो इस मकाम के आदमी हैं, लिहाजा इस बुलंद मकाम के उमूर हमसे सरजद होने चाहिए, और वो उमूर चूंके नहीं हो रहे हैं लिहाजा मायूसी हो रही है। यानी इंसान अपने जहन में जब बड़ा आमाल सोच लेता है, अब वो आमाल नहीं हो पा रहे हैं तो वो ये सोचता है मेरे से क्या होगा, मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, ये समझाना चाहते। तो दरअसल जवाब के जरिए तंबी फरमा दी कि दर हकीकत दिल में इस ख्याल के पैदा होने का मंशा किब्र है, कि तुम्हारे दिल में जो ख्याल पैदा हुआ है ये किब्र है कि मेरे को इतने बड़े दर्जे पर पहुंचना है और वो नहीं हो रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूं। फरमाया किब्र है यानी अपने लिए बहुत जलील कद्र उमूर तजवीज कर रखे हैं कि ये होने चाहिए, और जब वो नहीं हो रहे तो अब मायूस हो रहे हैं, लिहाजा इसका मंशा हकीकत में किब्र है। बहुत सी जमातों के ऐसे होते हैं कि वो सोच के जाते हैं, हम तो इस इलाके में जाएंगे तो वहां हर दिन तीन दिन की जमातें निकालेंगे, और 40 दिन की तो हर तीन दिन है, 40 दिन के बाद अब ये सोच कर गए तो बोला हमसे तो अभी कुछ नहीं हो, तीन दिन की भी जमातें नहीं हो रही है, हमसे तो कुछ नहीं हो। अब क्यों? वो तस्वुर तो बड़ा रखा था, नीयतें तो रखो उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो नीयतों को इतना तस्वुर मत दो कि वो हुआ तो काम हुआ, वो नहीं हुआ तो काम नहीं हुआ, मायूसी आ जाती। अजाइम और चीज है और वो काम वजूद में आना वो और चीज है। अजाइम तो कर सकते हैं, अजाइम तो हम इतने बड़े रखने हैं कि हमें तो सहाबा की नकल उतारनी, इतने बड़े बड़े अजाइम हो, लेकिन चलना वहीं से है जो हमारे हमारे पास जो है उतना चलना शुरू कर दो, याद रखना। इसलिए हमारे हजरत अजाइम कराते हैं कि अजाइम ये हो और फिर मेहनत हो, और मेहनत नमने मायूस नहीं होना है, कोई बात नहीं। इस्तिग़फ़ार करे, अपनी कमी पर नजर करे और आगे हिम्मत से काम करे। तो फरमाया देखो इसलिए ये बात हो रही है कि तुम्हारा ये तस्वुर करना कि ये होगा तो किब्र की अलामत है कि ये होने चाहिए, और जब वो नहीं हो रहे तो अब मायूस हो रहे, लिहाजा इसका मंशा हकीकत में किब्र है। کیونکہ وہ اگر ہو جائے گا تو کبرا جائے گا. اب اگر کسی نے روزانہ 3 دن کی جماعتیں نکالی اور 2-4 دن تک برابر نہیں, بتاؤ کبر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا, ضرور آئے گا. اور اس میں توازو ہوگی, ارے یار ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہو, پورے چلے میں 1-3 دن کی جماعت بھی نہیں نکلی, توازو آئے گا. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ محبت کے حصول کی جو تدبیریں بتائی گئی ہے, محبت کے حصول کی, محبت حاصل کرنے کی جو تدبیریں بتائی گئی ہے ان پر عمل کرو, اور اپنے لیے محبت کا کوئی درجہ تجویز مت کرو کہ محبت کے فلاں درجے تک ہمیں پہنچنا ہے. ان تدبیروں کے نتیجے میں محبت کا جو درجہ تمہیں ملے گا وہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا, تم اسی کے مستحق ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تدبیروں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو یہ جو باتیں پڑی گئی ابھی, تو اس کے اندر جو ہے نا یہ ہمارے بہت سارے وساوس اور جو سوالات ہیں اس کے جوابات اس میں آ گئے. اگر ہم نے اس طریقے سے اپنے آپ کو بنایا تو ہمیں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا. ہم ایک عمل کرنے کے بعد ہمیں نفع نظر نہیں آ رہا, وسوسے میں آ جاتا, پھر وہ سوچتا ہے کہ لاؤ دوسرا کروں. ایسے کرتے کرتے پتا نہیں ہم نے ایک عمل سے 15-20 عمل بنا دیے, اور 15-20 عمل کر رہے پھر بھی نفع نظر نہیں آ رہا ہے. تو کیا کرتے, پھر یہ عمل کو چھوڑ کے دوسرے عمل لیتے, چلو اس کے بیان میں وہ سنا, اس کے بیان میں یہ سنا, یہ فضیلت یہاں سنی اور یہ فضیلت بہت بھاری, چلو اس کو شروع کر دیں گے. ارے تمہارا ایک عمل پر بھی اللہ تعالی نے وہ نفع تو دے دیا ہے, لیکن ہمارے ذہن کا جو تصور ہے وہ نہ ملنے کی وجہ سے ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں. تو کبھی اس کی مجلس میں جاتے ہیں, کبھی اس کے پاس جاتے ہیں, کبھی فلاں کتاب پڑھتے ہیں, کبھی فلاں وظیفہ بدلتے ہیں, یہ سب وہی ہوتا ہے. یاد رکھو تصور نہ کرو, اور باقی سنتوں پر چلتے رہو, موقع محل کی دعائیں پڑھتے رہو. سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے, موقع محل کی دعا کا اہتمام رکھو, سب سے بڑی سنت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر جتنے ذکر و اذکار ہو سکے, صبح شام کی جو دعائیں ہیں اور مراقبے ہیں وہ ہو سکے وہ کرے, اس سے اور زیادہ فائدہ ہوگا. جی دیکھو محبت میں بے چین رہو. ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا, ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا, مجھے اس کا بڑا شوق ہے, مجھے اس کا بڑا شوق ہے. کیا؟ کہ اللہ تعالی کی محبت میں بے چین رہوں. مجھے اس کا بڑا شوق ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین رہو. حضرت تھانوی کو ایک خط لکھا کہ مجھے اس کا بڑا شوق ہے کہ اللہ کی محبت میں بے چین رہو. اس خط کے جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ فرمایا, مگر اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ اس بے چینی میں چین رہے. لیکن اس کے ساتھ فرمایا یہ دعا کرو کہ اس بے چینی میں چین رہے. سبحان اللہ, بے چینی میں چین رہے. اگر وہ بے چینی ہو جائے گی تو پھر ایک مصیبت بنے گی نا, تو بے چینی میں چین رہے بہترین. جناب آگے تو اس کی تفسیر دے رہا, ذرا دیکھو یہ جواب جو حضرت والا نے تحریر فرمایا, اگر غور کرے تو بڑا عجیب و غریب جواب ہے. اگر کسی نے جواب نہ پڑھا ہو اور صرف سوال اس کے سامنے آئے, تو جن حضرات نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات پڑھے ہوئے ہیں اور جو لوگ حضرت کے مزاج سے کچھ واقف ہے, ان کا گمان یہ ہوگا کہ حضرت والا جواب میں فرمائیں گے کہ یہ کیا تمہیں بے چینی کا شوق پیدا ہو گیا. کیونکہ یہ فرماتے, اس لیے کہ بے چینی تو غیر اختیاری کیفیت ہے, وہ حاصل ہو کہ نہ ہو اس کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو. یعنی جو حضرت کا مزاج جانتا ہے تو وہ تو یہ سوچے گا اس سوال کو پڑھ کر حضرت جواب دیں گے تو یہی دیں گے. کیونکہ حضرت والا کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے جو ہم نے پچھلے سارے درسوں میں درس کے اندر دیکھا نا, اختیاری غیر اختیاری, اختیاری غیر اختیاری. تو اس نے بہت بڑا اصول یہ ہے کہ آدمی اختیاری امور کا اہتمام کرے, جو اس کے بس میں ہے وہ کرے, جو اس کے بس میں نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑے. آج ہم کیا کرتے ہیں, جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے, और वो न मिलने की वजह से ना उम्मीद हो जाते या शिकायत पर आ जाते। उसी को पहले फरमाया ना, हाँ, जो उसके बस में नहीं, यानी बड़े बड़े अपने यहां प्लान बना लेना, तसव्वुर कर लेना बुजुर्गों की दीनदारी का और इस तरीके का, तो वो है गैर इख्तियारी चीज जो हमारे बस में नहीं है, हम उसका प्लान बना लेते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। तो ये हजरत का ये मिजाज है हमेशा। तो फरमाया आदमी इख्तियारी उम्र का एहतमाम करे, गैर इख्तियारी की फिक्र में न पड़े। ये बड़ा जरूरी उसूल है, इसलिए कि गैर इख्तियारी कैफियत के किसी वक्त इबादत का जौक शौक हो रहा है, क्योंकि गैर इख्तियारी कैफियत है क्या कि बाज मरतबा इबादत में बड़ा जौक और शौक हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, और बाज मरतबा बिल्कुल मजा नहीं है। किसी वक्त जौक और शौक नहीं हो रहा, किसी वक्त इबादत में दिल लग रहा है, किसी वक्त दिल नहीं लग रहा है। ये सब कैफियत आनी जानी है, इनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। बाज मरतबा क्या होता है कि कभी हमारा दिल लगा इबादत में, बहुत अच्छा दिल लगा, अब हफ्ता दो हफ्ता लगा, उसके बाद वो दिल छूट गया। अब इंसान वो जो दिल लगा था वो बरसों तक वही सोचता है कि मुझे वो कैफियत कब मिले जो मेरा दिल लगा था। क्योंकि कई लोगों ने मुझे सवाल किया है, खुसूसन जमात वालों के साथ जब बैठा हूं तो उन्होंने सवाल किया, तो वो उसी के पीछे पड़ जाते। मैंने उनको यही जवाब दिया कि देखो, जो कैफियत आपको जिस वक्त मिली थी वो एक अल्लाह ताला की तरफ से देन थी, अब जिंदगी भर आप उसको ढूंढो ये गलत है। आप अपने हिसाब से काम करते जाओ, हो सकता है कभी किसी वक्त वो कैफियत मिल जाएगी, लेकिन न भी मिला तो कोई नुकसान नहीं है, इसलिए कि वो मकसूद नहीं है, वो महमूद थी। मकसूद नहीं है कि अब तुम वही, अब इंसान उसी को ढूंढ रहा है, और वो कैफियत न मिलने पर वो खुद दिल में बेचैन हो रहा है और इसको पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, उसको पूछ रहा है मैं क्या करूं, उसको वजीफे बढ़ा रहा है कि मैं क्या करूं, फुला कुछ पढ़ रहा है क्या करूं, क्योंकि वो कैफियत हासिल करनी। अरे उस कैफियत के पीछे मत पड़ो, ये हजरत फरमाते हैं। फरमाया वो, मैं उसी को जरा और अच्छी तरीके समझा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। फरमाते वो गैर इख्तियारी चीज है, कभी कभी अल्लाह दे देते, कभी वो माहौल की वजह से, किसी अल्लाह वालों की मजलिस की वजह से, किसी की तवज्जो की वजह से, कोई नेकी का अमल की वजह से, वो कभी किसी ने तरीके से अल्लाह ताला दे देते हैं, वो हमेशा नहीं रहता। वही वही किस्सा है जो हजरत हंजला रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था, नाफक हंजला। क्यों? कि वो कैफियत जो उस मजलिस में थी वो घरों पर आकर वो कैफियत नहीं रहती है, तो वो कैफियत नहीं रही। तो फरमाए वो गैर इख्तियारी चीज है, वो हमेशा नहीं होती, इसलिए कभी कभी किसी जिंदगी में किसी वक्त में वो कैफियत आ जाती है, फिर वो कैफियत नहीं मिलती है। तो फरमाए किसी वक्त इबादत में दिल लग रहा है, किसी वक्त दिल नहीं लग रहा, इस सब कैफियत आनी जानी है, इनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, असल मकसूद अमल है। ये हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमत का खुलासा है। इसलिए जो लोग कैफियत के बहुत पीछे पड़ते हैं, हजरत वाला आम तौर पर उनकी हिम्मत अफजाई नहीं किया करते, जो कैफियत के पीछे पड़ते हैं उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। बस इंशाल्लाह इसके बाद कल बात करेंगे इसके ऊपर कि वो चैन कि मुझे अल्लाह की मोहब्बत में बेचैन रहे, उसको और आगे समझाएंगे इंशाल्लाह, तो हमें भी बहुत कुछ मिलेगा ध्यान और तवज्जो के साथ बात को सुनते रहे। तो अब आज के सबक के अंदर सबसे बड़ी बात क्या आई कि देखो, हमसे जितना होता है हिम्मत के साथ में आमाल करते रहे और गुनाहों से बचते रहे। बस कोई कैफियत नजर आती है तो उसको छुपाते रहो, उसको भी बोलना नहीं। आदमी उस कैफियत को इतना बोलता है कि किबर आ जाता है। फरमाया कैफियत को तो छुपाना है, अमल करते रहो। इसलिए हमारे हजरात जो है वो तो उनके ऊपर तो क्या क्या कैफियतें तारी होती थी, लेकिन कभी भी मजलिसों में बताते नहीं थे। इसलिए बात का याद रखे, बता देते हैं तो फिर इंसान रास्ते से हट जाता है। हाँ, बताना होगा तो अपना कोई उस्ताद हो या अपना कोई रूहानी डॉक्टर या शेख हो, तो फरमाया उसको जाके बता दो, उसको बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके अलावा आम लोगों को बताने में बिल्कुल नुकसान होता है कैफियत को छुपाना है। کیونکہ وہ مقصود نہیں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاتھ اٹھا لے دعا کر لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، لغزش و قصور و نادانیوں کو معاف فرما. اللہ ہمارا سب سے بڑا قصور تیرے دین کے کام کو نہ کرنا ہے، اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، کام کی کام کے کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں یا ہو چکے یا ہونے والے ہیں، ان میں صفات قبولیت پیدا فرما. جتنی جماعتیں اے اللہ تیرے راستے میں نکلی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے نکلنے سے عمومی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ان کے نکلنے سے عمومی ہدایت کے فیصلے فرما. ان ساتھیوں کی تربیت فرما، ان کے جان اور مال کی حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.